اس ملک کے عنوان سے جو ہے ان ملکوں کے اندر شرارتیں کرتا رہا ہے.
بہت بہت شکریہ تقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے, سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو ادب سے بہترین میراث نہیں دے سکتا. کسی بھی مسلمان کو حقیر شمار نہ کرو, کیونکہ وہ حقیر بھی خدا کے نزدیک بزرگ و برتر ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو, اور عادل وہ ہے جو جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. سامعین لیجیے, اب نشریات کے اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
بهاري انقلاب
جمهورية إسلامي إلى آخر كلام استقلال آزادي جمهورية إسلامي إلى آخر كلام
سامعین, ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. اور عشرہ فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
اللہ 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 اللہ
ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه طوفان ایران 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 بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان
سامعین اس پروگرام میں ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں انقلاب کے بعد خواتین کے اہم کردار پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مدح میں کہتا ہے، مصطفیٰ سیرت علی کردار شبیری شعار، مصطفیٰ سیرت علی کردار شبیری شعار، آدمی ہے ایک رکھتا ہے ہزاروں افتخار، پے کرے انسانیت مہر و وفا کا شاہکار، ایک سادہ زندگی لیکن قیامت کا وقار، ہو توکل گر خدا کی ذات پر انسان کو، ہو توکل گر خدا کی ذات پر انسان کو، ملک کو آزاد کر دیتا ہے ہو کر بے دیار، کفر کے آتش کدے میں ایک مؤذن کی اذان، کفر کے آتش کدے میں ایک مؤذن کی اذان، کیا الہی ہو گئے ایران کے لیل و نہار، مسلک شبیر پر چلیے خمینی کی طرح، خون کی موجوں سے خود کٹ جائے گی خنجر کی دھار، سونے والا سو گیا لا کر یہ کیسا انقلاب، آج تک ہے روح استکبار عالم بے قرار۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے
اللہ اکبر خمینی رہبر اللہ اکبر خمینی رہبر
یہ جان لے دشمن ہم موج ہے بکھرے یہ جان لے دشمن ہم موج ہے بکھرے دریا کے ہیں فرزند
اولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے
اللہ اکبر خمینی رہبر اللہ اکبر خمینی رہبر
جو رس سے ہماری شاہوں کی گریتا جو رس سے ہماری شاہوں کی گریتا الٹی ہے کا بیٹا آزادی کا دامن رنگی ہے
اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان۔
کچھ عرصہ قبل دشمن نے اپنی تمام تر طاقت اور قوت نیز اپنے تمام تر امکانات کے ساتھ ایران کے خلاف ہائبر جنگ کا آغاز کیا، اور اپنی خام خیالی میں انقلاب کی اقدار، خواتین اور ایرانی تہذیب کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے عورت، زندگی اور آزادی کے نام پر لوگوں کو اکسایا، لیکن انہوں نے نہ ایرانی عورت کی شناخت کو پہچانا اور نہ ہی اس کے زندہ اور آزاد جذبے کا ادراک کیا۔ اس میڈیا وار اور سوشل میڈیا کے شور و غل میں ایرانی مسلمان عورت کی حقیقی آواز نہیں سنی گئی۔ جب ایرانی خاتون نے انقلاب کے بعد اپنی جان فشانی اور مضبوط کردار سے اس انقلاب کو کامیاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جب ایرانی عورت نے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا لوہا منوایا، اور جب ایرانی خاتون نے فن و ثقافت میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، تو اس وقت مغرب پر موت سا سکوت طاری رہا، اور اس وقت کسی نے زن، زندگی، آزادی جیسے کھوکھلے نعرے نہیں لگائے۔ حالانکہ ایرانی خاتون کو انقلاب کے بعد جو آزادی اور عزت و وقار میسر آیا، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایران کی مسلمان عورت کی آواز نہیں سنی گئی، کیونکہ مغربی تہذیب عورتوں کی ان کی اصلیت کی طرف واپسی کو قبول کرنا نہیں چاہتی۔ ایرانی مسلمان عورت کی آواز نہیں سنی گئی، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر ایران میں پروان چڑھنے والے حقیقی انسانی طرز زندگی اور تہذیب کے نئے تصور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہم نے جو عرض کیا وہ ایرانی خواتین کی عظمت کا ایک حصہ ہے۔ ایرانی خواتین کی بڑی آبادی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ پیارے ایران کے پرچم کے ساتھ کھڑی ہیں، اور کچھ مجہول چہروں کو ایرانی خواتین کا ترجمان نہیں بننے دیں گی۔ حالیہ چیلنجوں اور سازشوں سے گزرنے کے بعد، جن میں اگرچہ کافی نقصان ہوا اور یہاں تک کہ عزیز نوجوانوں کو قتل کیا گیا، لیکن اس سے ظاہر ہو گیا کہ اسلامی نظام ایک عوامی نظام ہے جس کی بنیاد الہی اور اسلامی عقائد پر استوار ہے، جس کے تحفظ کے لیے ایران کے مرد اور عورتیں پرعزم ہیں۔ اسلامی انقلاب کی فتح کی 44ویں سالگرہ کے موقع پر خواتین اور ان کی شناخت کے حوالے سے چند گزارشات آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
تاریخ شاہد ہے کہ اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ہی خواتین کی زندگی اور معاشرے میں موجودگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام خواتین کو شناخت دینے کو اپنا سب سے اہم اعزاز اور کامیابی سمجھتا ہے، اور بے شک یہ اسلام کی انسانی ثقافت سے ماخوذ ہے، جو کہ مرد اور عورت کو انسانی خوبیوں کے اظہار کے ساتھ اس کے سماجی کردار پر تاکید کرتا ہے۔ اسلام معاشرے میں مردوں یا عورتوں کے حوالے سے پہلے اور دوسرے کردار کا قائل نہیں ہے۔ بانو امین اصفہانی ایک مسلم خاتون ہیں جو فلسفہ اور فقہ کی تدریس کرتی ہیں. اس خاتون کو اس وقت یعنی 1948 میں مجتہد تسلیم کیا گیا جب خواتین کو انگلستان میں تعلیمی ڈگریاں تک نہیں دی جاتی تھی. اسلامی انقلاب کی شاندار فتح کے 43 سالوں میں خواتین کی فکری صلاحیتوں کو معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور اسے معاشروں کی ترقی اور سربلندی کا ذریعہ قرار دیا گیا. اگر معاشرے کی عورتیں اپنے حقوق کے تحفظ اور اپنے حجاب و عفت کی حفاظت کے ساتھ جد و جہد کریں تو معاشرے کے اندر سے پاکیزہ مرد نکلیں گے. اگر قوموں سے بہادر اور انسان ساز خواتین کو چھین لیا جائے تو معاشرے ناکامی اور تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ خواتین کے اسلامی اور انسانی امور کے تحفظ پر تاکید کی، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو سماجی میدانوں میں خواتین کی موجودگی میں رکاوٹ کے طور پر کبھی نہیں دیکھا. ان کی رائے میں خواتین سماجی شعبوں میں پیش رہے بغیر معاشرے کو سنوارنے میں اہم اور تعمیری کردار ادا نہیں کر سکتیں. انقلاب کے عمل میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسلامی نظریات کو عملی جامہ پہنایا. مسز مرضیہ حدیچی جو طباخ کے نام سے مشہور ہیں، ان عسکریت پسند اور فعال خواتین میں سے ایک ہیں جو کمیونٹی میں موجود ایک مسلمان خاتون کے طور پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ جلوہ گر ہوئیں. اسلامی جمہوریہ ایران میں انہوں نے ہمدان گارڈز کور کے کمانڈر، اسلامی کونسل کے نمائندے، یونیورسٹی میں تدریس اور خدماتی تنظیموں میں حصہ لینے جیسی ذمہ داریاں انجام دی. اسلامی حجاب پہنے ہوئے مسز دباغ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے گئے اس 3 رکنی اعلی وفد کے ساتھ تھیں جسے سابق سوویت یونین کے رہنما گورباچوف کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی خط پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا.
سامن، اسلامی ثقافت میں خاندان انسانی تعلیم و تربیت کا پہلا اور اہم ترین مقام ہے، وہ مقام جہاں انسانی احساسات و جذبات ابھرتے ہیں. اسی لیے خاندان کو معاشرے کا بنیادی ستون کہا گیا ہے. اگر معاشرے میں عورتیں ان علمی اور روحانی اور اخلاقی کمالات تک پہنچ جائیں جن کو خدا اور دین الہی نے تمام انسانوں کے لیے یکساں قرار دیا ہے، تو نہ صرف بچوں کی پرورش بہتر ہوگی بلکہ خاندانی ماحول بھی گرم اور پاکیزہ ہوگا اور نتیجتاً معاشرہ مانوی ترقی کرے گا. اسی لیے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی مسلمان عورت نے زندگی کا اہم مقام پہلے خاندان کے ادارے میں حاصل کیا اور پھر اس مرکز کو مستحکم کرنے کی سمت نیز سماجی میدان میں اہم کردار ادا کیا. اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جنسیت کے مسئلے کو انسانی عظمت کی خدمت میں استعمال کیا گیا اور رہبر انقلاب اسلامی کے الفاظ میں ایمان کی طاقت کی بدولت خواتین اور ان کی بہادرانہ بے لوس اور اختراعی موجودگی کے حیرت انگیز اور نادر مناظر نے ایرانیوں کے لیے عظیم جد و جہد کا راستہ کھول دیا. انقلاب کے ایام کے پرجوش مظاہروں سے لے کر دفاع مقدس کے ناقابل فراموش دور تک، نیز جنگ کی صفوں میں بچوں اور شوہروں کو بھیجنے تک، اسی طرح محاذ جنگ کے پیچھے خدمات انجام دینے تک، تمام امور میں خواتین کا کردار بے مثال رہا. وادی ادب اور فن و ثقافت میں نیز سائنس، تحقیق، ٹیکنالوجی اور سماجی، سیاسی اور انتظامی شعبوں میں کام کرنے تک ایک طویل داستان ہے جسے سنہری الفاظ میں لکھنے کی ضرورت ہے. ایرانی خواتین نے صحت کے شعبے میں جس لگن اور توجہ سے مریضوں کی خدمت کی اور کرونا کے خطرے میں جس طرح اپنا فریضہ انجام دیا، وہ ایرانی عورت کی روحانی بلندی کی علامات میں سے ایک ہے. اور بے شک یہ سب کچھ اسلامی نظام اور اسلام کے اسباق و اقدار کی برکات کا نتیجہ ہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مختلف سماجی، سائنسی، سیاسی، اقتصادی اور کھیلوں کے میدانوں میں ایرانی خواتین کی کامیاب موجودگی سے متعلق اعداد و شمار معاشرے کے اس بااثر طبقے کے مثبت اور متاثر کن کردار کی دلیل ہیں. بے شک خواتین اسلامی ایران کی کامیابی اور خوشحالی کا راز کہلانے کی حقدار ہیں. اسلامی انقلاب کے 40 سال کی کامیابیوں کا جائزہ لینے والی کتاب 40 سال کا عروج میں خواتین کے شعبے میں پیش رفت کے حوالے سے شائع ہونے والے بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے ممالک کے مقابلے میں خواتین میں ناخواندگی کی شرح کو کم کرنے میں خواتین کا کردار سب سے نمایاں ہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہونے والوں میں صرف 6% خواتین تھیں اور یہ تعداد اب تقریباً 50% تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ سال کے داخلے کے امتحان میں 10 لاکھ سے زائد امیدوار تھے، جن میں خواتین کا حصہ 9,15,000 سے زیادہ ہے۔ اسلامی انقلاب سے پہلے یونیورسٹیوں کے پروفیسروں میں خواتین کا حصہ تقریباً 1% تھا، جو اب بڑھ کر 21% ہو گیا ہے۔ تہران یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر ڈاکٹر فہیم فرحمند پور نے ایک مباحثے میں اپنا تعارف کرایا اور کہا، میں اسلامی جمہوریہ میں پروان چڑھنے والی ہزاروں خواتین پروفیسروں میں سے ایک ہوں۔
سامعین، پروفیسر زہرا امام جمعہ ایک سائنسداں ہیں جن کا نام اعلیٰ ایشیائی سائنسدانوں کی فہرست میں درج ہے۔ وہ پورے ایران میں سب سے کم عمر پروفیسر ہیں۔ ان کا مقصد ایرانی لڑکیوں کی مہارت اور علم سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسلامی انقلاب 1,00,000 خواتین ڈاکٹروں کو اسپیشلسٹ سطح تک تربیت دینے میں بھی کامیاب رہا۔ دوسری جانب آج روزگار کی فراہمی، یتیم خاندانوں کی کفالت، مالی امداد اور قرض الحسنہ فنڈز کے شعبے میں سینکڑوں سماجی تنظیمیں موجود ہیں جن کو خواتین چلا رہی ہیں۔ خواتین سیاسی پارٹیوں میں بھی کافی سرگرم ہیں، وہ الیکشن کیمپین میں پیش ہوتی ہیں اور صدارتی اور قومی اسمبلی کے امیدواروں کی الیکشن کیمپین میں شریک رہتی ہیں۔ صدارتی انتخابات میں یہ مسئلہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ میڈیا میں سرگرم خواتین بھی سماجی کردار ادا کرنے کا ایک پیمانہ ہوتی ہیں، اور اس وقت میڈیا کارکنوں میں ان کی تعداد تقریباً 60-70% ہے۔ سامعین، اسلامی انقلاب کے بعد کھیلوں کے میدان میں ایرانی مسلمان خواتین حجاب کی زینت کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف کھیلوں کے میدانوں میں عالمی سطح کے مقابلوں میں کامیاب ہوئیں۔ انقلاب سے قبل ایشیائی مقابلوں میں صرف 5 تمغے ایرانی خواتین نے جیتے تھے، جبکہ اب خواتین کھلاڑی 130 مختلف ملکی اور بین الاقوامی کھیلوں کے میدانوں میں موجود ہیں، اور مختلف شعبوں میں 200 کے قریب تمغے ایرانی خواتین نے جیتے ہیں۔ پریا شہریاری، جو 19 سالوں سے ساحلی ایرانی فٹ بال فیڈریشن کمیٹی کی سربراہ کے طور پر مسلسل کام کر رہی ہیں، وہ پہلی ایرانی خاتون ہیں جو ایک مینیجر کے طور پر فیفا ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں۔ ان پیش رفتوں کے علاوہ جو چیز اہم ہے وہ معاشرے میں ان کی خصوصی صلاحیتوں پر توجہ، نیز خواتین کی موجودگی کی تاثیر ہے۔ سامعین، مغرب میں حقوق نسواں کے ادارے اس اثر کو صرف عورت کی ظاہری شکل و صورت میں دیکھتے ہیں، لہٰذا انفرادی آزادیوں کے باوجود مغرب میں عورت کے صرف بیرونی پہلو یعنی اس کے فزیکل پہلو کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس نظریے نے مغربی عورت کو ایک کھلونا، مردوں کے سامنے دکھاوے کا مجسمہ اور مردوں کے لیے جنسی جوش و خروش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر ٹونی گرانٹ، جو مغرب میں حقوق نسواں کے ناقدین میں سے ہیں، کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج مغرب کی خواتین صرف مستقل نظر آتی ہیں۔ وہ صرف خود مختار ہیں، لیکن جذباتی طور پر ان میں سے اکثر اپنی ماؤں اور دائیوں سے زیادہ محتاج، غیر محفوظ، غیر مستحکم، تنہا اور بے بس ہیں۔ اس صورتحال میں کیا ایرانی عورت کا اپنے ماڈل کو مغربی ماڈل سے بدلنا عقلی ہے، جہاں سرمایہ داروں اور سیاستدانوں کے ذریعے خواتین کو معاشی اور سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ انہیں آزادی، حجاب کی صورتحال اور ایران میں مردوں اور عورتوں کے مجموعی مساوی حقوق کے بارے میں کیوں فکر مند ہونا چاہیے؟
سامن پروگرام کا اختتام شاعر کے نشعار سے کرتے ہیں۔ اے خمینی، اے نسیم سرزمین بوتراب، اے خمینی، اے جہاد و جہد کے زرنی نصاب، علم و دانش، حکمت و ہجرت کے روشن آفتاب، اے فقیہ عالم اسلام جان انقلاب، تیری محنت سے نظام دین برپا ہو گیا، جو کتابوں میں تھا وہ اسلام زندہ ہو گیا۔ مغربی افکار نے پھیلا دیے تھے اپنے جال، سامراجی طاقتوں نے کر دیا تھا پائے مال، اور استعمار کی چالوں سے تھا انسانی ڈھال، چھا چکا تھا ذہن آدم پر یا فیونی خیال، لوگ کہتے تھے کہ مذہب کا اثر کھو جائے گا، دین سیاست سے ملے گا تو نجس ہو جائے گا، تو نے ثابت کر دیا دین و سیاست ایک ہے، تو نے بتلایا عبادت اور تجارت ایک ہے، اختلاف رائے فطری اور فطرت ایک ہے، سنی شیعہ نام دو ہیں اور امت ایک ہے، تو نے فرقوں میں الجھنے سے بچایا قوم کو، وحدت کلمہ کے محور پر بلایا قوم کو، تو نے استعمار کی چالوں کو رسوا کر دیا، تو نے استکبار کی طاقت کو پسپا کر دیا، تو نے میدان سیاست کو معلہ کر دیا، پرچم اسلام کو اونچے سے اونچا کر دیا، تیری نہضت نے بتایا قوم یہ احمق نہیں، جان لے دنیا کی حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں۔ تیری نہضت نے بتایا قوم یہ احمق نہیں، جان لے دنیا کی حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں۔
جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا، جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا، اس کی نسلیں مٹ جائیں گی اس قوم سے جو ٹکرائے گا، ٹکرائے گا۔ جس قوم کا رہبر زندہ ہو، شہادت ہو جن کی کب ڈرتے ہیں زندانوں سے، شبیر کے ماتم داروں سے کیا کوئی آنکھ ملائے گا، ملائے گا۔ جس قوم کا رہبر زندہ ہو قائم ہے دریاؤں کے بہتے پانی پر، وہ حاضر ہے وہ زندہ ہے، پردہ ہے ہماری آنکھوں پر، ابھرے گا امامت کا سورج جب حکم خدا ہو جائے گا، ٹکرائے گا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں، پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ ہیمنت سورین 5 دن کی ریمانڈ پر گرفتاری کے خلاف عرضی پر سپریم کورٹ کا سماعت سے انکار۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کی ہدایت، ساتھ ہی جلد سنوائی کا حکم۔ مسلمانوں میں شدید ناراضگی، کاروبار بند۔ گیانواپی مسجد، مسلمانوں کی بڑی تعداد نے نماز جمعہ ادا کی، مسلم علاقوں میں بند۔ 2 دن پہلے ضلعی عدالت کے فیصلے کے بعد آنے والے پہلے جمعے کے پیش نظر حفاظتی انتظامات سخت کیے گئے۔ گیانواپی مسجد کے آس پاس اور حساس علاقوں میں اضافی نفری اور ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ مسلم علاقے پوری طرح بند رہے۔ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آنے والے افراد کی تعداد معمول سے دگنا زیادہ تھی۔ پولیس نے بیشتر افراد سے دیگر مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی اپیل کی۔ مغربی بنگال ٹی ایم سی لیڈر ممتا بنرجی کا کولکتہ میں دھرنا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کولکتہ میں اپنا دھرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مغربی بنگال کے واجبات ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ ممتا بنرجی نے 1 فروری تک مغربی بنگال کے فنڈز نہ ادا کرنے پر مرکزی حکومت کو دھرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ مہرولی دہلی ہائی کورٹ نے ڈی ڈی اے سے مسجد و مدرسے کے نظام کی وضاحت طلب کی۔ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ مدرسہ دہلی کی سلطنت کے دور میں بنایا گیا تھا، جسے ڈی ڈی اے نے 30 جنوری کو رات کے اندھیرے میں منہدم کر دیا۔ ریزرویشن کے مشن کی تکمیل۔ 5 ماہ بعد منوج جرنگے اپنے گھر پہنچے۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ عدالت کا کام آستھا پر نہیں، شواہد اور دلائل پر فیصلہ کرنا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے گیانواپی معاملے میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے پر اٹھائے سنگین سوال۔ مسجد کمیٹی کے خلاف ضلع انتظامیہ اور مدعی کے درمیان ساز باز کا الزام۔ گیانواپی مسجد کے تہخانے میں پوجا پر روک لگانے سے الہ آباد ہائی کورٹ کا انکار۔ 6 فروری کو ہوگی آئندہ سماعت۔ اسرائیل اور حماس قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی معاہدے پر متفق ہو گئے قطر۔ کرناٹک کے شمالی کنر ضلع میں منکی فیور کا پھیلاؤ، 21 معاملوں کا انکشاف۔ امریکہ میں 4 ہندوستانی طلبہ کی موت، سفری ہدایت جاری کرنے کا مطالبہ۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں۔ 0 منریگا کے 18 سال مکمل ہونے پر راہل کا مرکزی حکومت پر حملہ۔ بہار کے نتیش حکومت میں داخلی رسہ کشی شروع، مانجھی نے 2 وزارتی عہدے کے لیے بنایا دباؤ۔ جھارکھنڈ میں بی جے پی کے ذریعے عوام کی حکومت چوری کرنے کی سازش ناکام ہو گئی، راہل گاندھی۔ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے خون کو منجمد کرنے والی سردی میں 1.5 لاکھ نوجوان سڑکوں پر۔ اتراکھنڈ یونیفارم سول کوڈ کمیٹی نے وزیر اعلیٰ کو سونپی رپورٹ، بل اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں ہوگا پیش۔ گیانواپی پر عدالت کا فیصلہ افسوسناک، اس سے عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد کم ہوا، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ کرناٹک کے شمالی کنڑ ضلع میں منکی فیور کا پھیلاؤ، 21 معاملوں کا انکشاف۔ امریکہ میں 4 ہندوستانیوں کی موت، سفری ہدایت جاری کرنے کا مطالبہ۔ دہلی پبلک اسکول کو بم سڑانے کی دھمکی، اسکول کو فوراً کرایا گیا خالی، پولیس تحقیقات شروع۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار کے بعد پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار۔ پہلے روزنامہ ڈان۔ پاکستان میں انتخابات کے دوران امریکی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت، ایڈوائزری جاری۔ پرامن شفاف الیکشن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، مرتضیٰ سولنگی۔ خاتون کے بیگ سے 3 کروڑ سے زائد مالیت کے 130 زہریلے مینڈک برآمد۔ ان مینڈکوں کو چھوٹے فلموں کنستروں میں نامناسب حالات میں چھپا کر رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پانی کی کمی کا شکار تھے۔ پنجاب، نمونیا سے سنگین صورتحال، مزید 8 بچے چل بسے۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں رواں سال نمونیا سے 311 موت اور 19,588 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں سی ٹی ٹی کی کارروائی، 5 دہشت گرد گرفتار۔ الیکشن سے قبل بجلی 4.57 روپے فی یونٹ مہنگی۔ نیو کراچی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان تصادم، فائرنگ سے بچہ جاں بحق۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسات کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ٹرمپ کی 2020 کے انتخابی بغاوت کے مقدمے کی سماعت ملتوی۔ امریکہ کی مدد سے اسرائیل کا غزہ کی پٹی میں بفر زون بنانے کا فیصلہ۔ جنوبی سوڈان میں زمین کے تنازع پر جھگڑا، 38 افراد ہلاک۔ افغانستان میں القاعدہ کے 8 بڑے تربیتی کیمپ قائم ہیں اقوام متحدہ۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بدترین جارحیت جاری، مزید 118 فلسطینی شہید۔ غزہ کا ہر صورت دفاع کریں گے فلسطینی صدر۔ برطانوی تاجر ڈینی لیمبو مشرف باسلام عمرہ ادا کر لیا۔ اسرائیلی فوج کو فنڈنگ کرنا بند کی جائے، جنوبی افریقہ کا عالمی طاقتوں سے مطالبہ۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیاں۔ کروڑوں پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تاجر دوست موبائل ایپ کی منظوری۔ دکان کے سالانہ کرائے کا 10% تک ٹیکس لگے گا۔ وہ زمانہ واپس لاؤں گا جب روٹی سبزیاں پیٹرول سستا تھا، نواز شریف۔ معاشی پلان تیار کر لیا، پاکستان کھپے میاں صاحب نہ کھپے، بلاول بھٹو۔ گلی پیپر بلومبرگ کے بعد بی بی سی رپورٹ میں نواز شریف کنگ آف پاکستان قرار۔ گالم گلوج نہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں مریم نواز۔ بشرا بی بی کو رعایت دینا، پی ٹی آئی میں رخنا ڈالنے کی کوشش، رعوف حسن۔ وفاقی کابینہ 13 لاکھ غیر قانونی مہاجرین کے قیام میں توسیع کی منظوری دے دی۔ اور سامعین، آخر میں روزنامہ جنگ کے کالم پر ایک نظر، جس کا عنوان ہے سہنیت تلے دبا اسرائیل۔ کالم نگار اسد مفتی لکھتے ہیں، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ 60 اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے غزہ کی پٹی میں فوجی خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ایک پیٹیشن تیار کی جس میں اپنے فیصلے کی وجہ یہ بیان کی کہ اسرائیلی فوج فلسطینی عوام سے ذاتیاں اور توہین آمیز سلوک کر رہی ہیں۔ اخبار کے مطابق ستمبر 2018 میں فلسطینیوں کی تحریک انتفاضہ دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 1600 اسرائیلی فوجیوں فلسطینی علاقوں میں جانے سے انکار کر چکے ہیں، جبکہ ان میں سے 40 فوجیوں کو سزا بھی دی گئی ہے۔ میرے خیال میں یہودی ریاست اسرائیل میں مذہبی عقائد کے حامل یہودیوں اور صہیونی سیاست کے حامل افراد میں عربوں سے تعلقات کے مسئلے پر سخت نظریاتی اختلاف ہیں۔ مذہبی عقائد کے حامل یہودیوں کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ قطعی نامناسب ہیں۔ کثیر عرب آبادی کے درمیان رہ کر ان کو اپنا مخالف بنا لینا درست نہیں۔ ان کا یہ کہنا بھی معقولیت پر مبنی ہے کہ عرب ہمیشہ کمزور اور باہمی اختلافات کا شکار نہیں رہیں گے۔ اگر وہ متحد اور مضبوط ہو جائیں تو اسرائیل کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن صہیونی سیاست کے زیر اثر جن کے پاس فوجی قوت اور حکومت کی طاقت ہے، مذہبی عقائد کے حامل یہودیوں کی آواز مؤثر نہیں۔ اس کے باوجود مذہبی عقائد کے حامل یہودی اور اب فوجی جوان بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ فلسطینیوں کی تائید میں جو جلوس نکالے جاتے ہیں ان میں یہودی مذہبی رہنما بھی شریک ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ صہیونیت نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ یہودیوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صہیونی سخت نسل پرست ہیں، دنیا کی غیر یہودی آبادی سے انہیں ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں، اور صہیونی لابی یہ جانتی ہے کہ وہ تنہا عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور عربوں کے بڑھتے ہوئے جذبات اور عالم اسلام کی صہیونیت سے بڑھتی ہوئی نفرت کی تاب نہیں لا سکتے۔ اس لیے امریکہ جیسی سپر پاور کی بھرپور تائید حاصل کرنا ان کے لیے ناگزیر ہے۔ صہیونی ادارے یہ بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس سے دگنی تیزی سے وہ ان کی نفرت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام کا، نشریات کا آخری پروگرام درخشاں ستارے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی عظیم علمی منزلت و خدمات کی وجہ سے کہ جو آپ نے مذہب تشیع کے لیے انجام دیا تھا، لوگ حجت الاسلام مطلق کے نام سے خطاب کرتے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمن سن 1181 ہجری قمری کو صوبہ زنجان کے ایک دیہات چرزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جلیل القدر سید اور عظیم و دلسوز عالم دین تھے، جو ساتویں امام فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 16 برس کی عمر میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ خوبصورت، لذت آفرین اور سکون و آرام سے سرشار زندگی کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف کے سیکھنے کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن نے 1 برس کربلا معلیٰ میں قیام کیا اور علامہ وحید بہبہانی اور علامہ بحر العلوم علیہما الرحمہ جیسے عظیم المرتبت مراجع دین کے درس میں شرکت کی۔ اس کے بعد دیار مولا کائنات یعنی نجف اشرف روانہ ہو گئے اور دربار علوی میں 6 برسوں تک شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے بزرگ استاد سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد دیار کاظمی یعنی کاظمین چلے گئے تاکہ وہاں کے بزرگ علماء جیسے سید محسن ارجی سے کسب فیض کریں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قوم اور کاشان میں عظیم المرتبت شخصیتوں جیسے مرزائے قومی اور ملا مہدی نراقی کے درس میں حاضر ہوئے اور اپنے دریائے علم کو وسعت عطا کی اور اس کے بعد 1216 ہجری میں اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی زندگی بہت ہی فقیرانہ تھی اور ایک معمولی دیہات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے علم و حکمت کے حصول کے شوق میں رات و دن اپنی جوانی کے بابرکت ایام کو پڑھنے لکھنے میں بسر کیا اور وطن سے دوری کا غم اور فقر و تنگ دستی کو برداشت کیا تھا۔ جب آپ مدت و علم سیکھنے کے بعد اصفہان تشریف لائے تو آپ کا وجود مال و دولت اور زر و جواہر سے خالی تھا، مگر آپ کا سینہ معارف اہل بیت علیہ السلام سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی زاہدانہ زندگی کا آغاز مدرسہ چارباغ اصفہان سے شروع کیا۔ آپ کی علمی صلاحیت و بزرگی دن بدن طلاب علوم دینیہ پر ظاہر ہوتی رہیں، مگر آپ کے درس اور علمی شہرت نے مدرسے کے مالک کو بہت ہی زیادہ آزردہ کر دیا تھا، لہذا آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے درس و بحث اور تحقیق کو دوسرے مقام سے شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بہادری و شجاعت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے گرویدہ ہونے لگے۔ اور چونکہ اس زمانے کے بزرگ علماء و فقہا فقہ و اصول، قرآن و حدیث اور تمام علوم دینی میں آپ کی علمی صلاحیتوں کی تائید کرتے تھے، اس لیے علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰ کی مرجعیت کا سامان فراہم ہو گیا تھا۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰ واجبات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ شب کے سناٹے میں آپ کی خاشعانہ و خاضعانہ عبادت آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے درس عبرت تھی۔ آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت خوف خدا سے آپ کا بدن بہت زیادہ لرزتا تھا اور آپ نصف شب سے صبح تک عبادت اور خداوند عالم سے راز و مناجات کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو آپ پر عجیب تاثر قائم رہتا تھا اور زار و قطار بلند آواز سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹروں نے آپ کو بہت زیادہ رونے سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی۔ لیکن ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی تھیں. آپ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے مذہب سے بے انتہا والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہو. اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سن کر آپ اس قدر متاثر و منقلب ہو جاتے تھے کہ بہت سے مقررین اس بات کی ہمیشہ سائے کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں مصائب بہت ہی کم پڑے.
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ اصفہان میں اپنی شجاعت و شہامت، تقویٰ و پرہیزگاری اور صحیح امور انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی معتبر اور بے مثال تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. خیر و بھلائی اور امانت داری کے متعلق عوام جو آپ پر یقین و اعتماد رکھتی تھی، وہ اس بات کا سبب بنی کہ بہت سے تاجر اپنے بے شمار اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے. علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی اپنی بے مثال تدبیروں کے ذریعے جو اموال بیت المال کی حیثیت سے آپ کے پاس رکھا جاتا تھا، اس کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اسے محتاجوں، غریبوں اور شیعوں کے مادی اور معنوی امور میں خرچ کرتے تھے. منقول ہے کہ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی سائل و محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا تھا. آپ نے دو روٹی پکانے اور دو گوشت کی دکان بھی کھول رکھی تھی، اور 1000 سے زیادہ فقیروں کو کوپن دیا تھا تاکہ اپنی ضرورت بھر روٹی اور گوشت ان دونوں دکانوں سے جا کر لے لیں. اور پھر آہستہ آہستہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کے پاس اتنی دولت و ثروت جمع ہو گئی کہ بعض لوگ انہیں شیعوں کا سب سے دولت مند عالم جاننے لگے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں سید محمد باقر پر جو اعتماد اور اعتقاد تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے امور میں خرچ کریں.
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ شیعوں کے ایک مؤثر ترین اور قدرت مند ترین عالم دین تھے. وہ مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال اور مشکلات کو برطرف کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی تھکن کا احساس کرتے تھے، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مسلمانوں کی خبر گیری اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو برطرف کرنے میں صرف کرتے تھے. دین اسلام نے انسانوں کی انفرادی و عبادی زندگی کے لیے ہی صرف لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی اجتماعی، سیاسی اور معیشتی زندگی کے لیے بھی بہت سے احکامات اور دقیق قوانین و نظام الاوقات پیش کیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیعہ نے اہل بیت اپنی اجتماعی اور معیشتی مشکلات کو رفع کرنے میں منجملہ اختلافات کے خاتمے اور فیصلے وغیرہ جیسے امور کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا ہے، اور تمام چیزوں کا دار و مدار حاکم شرع کے حکم کو قرار دیا ہے. البتہ کبھی کبھی معاشرے میں موجود مشکل و گھٹن کا حل علماء کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن علامہ شفتی علیہ رحمہ کے زمانے میں ایران، بالخصوص اصفہان میں ایسے حالات و شرائط تھے کہ خود بادشاہ بھی علامہ سید شفتی علیہ رحمہ کی عوام میں بے پناہ مقبولیت، عزت و شہرت اور مقام و منزلت کی وجہ سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں کر سکا، جس سے ان کے امور و اقدامات میں رکاوٹ پیدا ہوتی. اس بنا پر علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ رحمہ اپنی بھرپور قدرت و شہامت سے اپنے تمام اجتماعی امور، من جملہ عوام کی مشکلات اور اختلافات کی قضاوت اور فیصلے کیا کرتے تھے.
ماہر و حاذق، حکیم اور آگاہ مجتہد سید محمد باقر شفتی علیہ رحمہ حدود الہی کے اجرا کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حدود و تعزیرات ضرور جاری ہونے چاہیے. حکومت کی جانب سے ہونے والی سخت مخالفت کے باوجود آپ حدود الہی کو جاری کرتے تھے، اور اس اہم فریضے کے انجام دینے میں ظالم و جابر حاکموں سے کسی بھی طرح کی اجازت یا نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حدود اصطلاح میں شریعت میں معین ہونے والی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں خاص جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ بصیرت الہی میں حدود کا جاری ہونا معاشرے کو آلودگیوں اور جنایتوں سے محفوظ اور صحیح و سالم رکھنا ایک حیات آفرین راہ حل ہے جس کا اجرا لازمی ہے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے شجاعت و پائیداری کے ساتھ حدود الہی کو پابندی کے ساتھ جاری کیا، اور کتابوں میں تحریر ہے کہ تقریباً 100 حدیں تو آپ نے خود بنفس نفیس جاری کی تھیں۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کی اہل تشیع کے لیے ایک اور عظیم خدمت ایران کے شہر اصفہان میں پرشکوہ و باعظمت مسجد کی تعمیر تھی کہ جو بعد میں مسجد سید کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد کہ جو سن 1240 ہجری قمری میں بنائی گئی تھی، اپنی بے مثال و باعظمت معماری کی وجہ سے ایران کی نادر ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد شمار ہوتی ہے۔ ایک دن فتح علی شاہ نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کے زمانے میں نصف مرحلے تک بنے ہوئے دیکھا تو علامہ سید شفتی سے کہا، آپ اس عظیم مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اس کی تعمیرات میں شریک بنا لیجئے۔ مگر سید شفتی علیہ رحمہ نے اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں کہا، میرا ہاتھ خداوند عالم کے خزانے میں ہے، اگرچہ دنیا کی اکثر بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں کے توسط سے بنائی گئی تھی، لیکن خداوند عالم نے علامہ سید شفتی کو یہ توفیق نصیب کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کو بغیر کسی بادشاہ اور ارباب اقتدار کے مرحلے تکمیل تک پہنچائے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ جب تک بحیات رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور عوام کے درمیان محبوب ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ اصفہان کی مسجد سید 13ویں صدی ہجری قمری کا عظیم شاہکار شمار ہوتی ہے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ قدرت مند و توانا زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر عالم دین تھے۔ آپ حاکم اصفہان کی زور زبردستی کا جم کر مقابلہ کرتے تھے، اور مختلف سیاسی مسائل میں بھرپور شہامت و جرأت کے ساتھ عوام کے مسائل کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کے اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن آپ بیرونی سازشوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے 1253 ہجری قمری میں ارادہ کیا کہ علماء اور حکومت کے قائدین کے درمیان ہونے والے اختلافات سے سوء استفادہ کرے اور ایران کی حکومت کو کمزور کر دے، تو آپ نے اپنی ذہانت و بصیرت سے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔
سن 1257 ہجری قمری میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت محمد تقی بن ابی طالب یزدی کی ظلم و کفر کے خلاف تقریر سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ علامہ محمد تقی یزدی نے مرجیت تشیع کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی۔ بادشاہ نے کہ جو مرجیت کی عظمت و حیبت کو اب برداشت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، مرجیت کے وقار و عظمت اور اس کی حیبت کو ختم کرنے اور فقیہ اہل بیت محمد تقی یزدی کو گرفتار کرنے کے بہانے اپنی فوج کو اصفہان روانہ کیا۔ خان قاجار نے اصفہان میں علامہ سید محمد باقر شفتی کے گھر پر حملہ کر کے فقیہ بزرگ علامہ سید محمد تقی یزدی کو گرفتار کر لیا، اور علامہ شفتی کی تمام دولت و ثروت کو کہ جو دراصل مسلمانوں نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مرجع وقت کو دیا تھا، سب کے سب چرا لے گئے، اور عورتوں کی طرح ناچتے گاتے مستیوں میں چور تہران واپس آ گئے۔ بادشاہ کے برے اور بدترین کردار نے مرجیت کے دل کو ایسا رنجیدہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، خدایا اس سے زیادہ ذلت فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روان نہ رکھنا، خدایا اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما، کچھ ہی دنوں بعد اس مرجع جہان تشیع کا 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا اور آپ کے جسم اطہر کو اس مقام پر لا کر دفن کر دیا گیا جسے خود علامہ شفتی علیہ الرحمٰ نے پہلے ہی سے معین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس عالم دین کا بدن ناظرین زمین کے اندر دفن ہو گیا، لیکن ان کی بلند و بالا روح طیبہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایسی حالت میں عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی کہ خداوند عالم سے راضی و خوشنود تھی اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Oh,